السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے. آج کا یہ پروگرام بھی پچھلے پروگرام کی طرح متفرق سوالات پر مبنی ہے، اور حسب معمول میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب. السلام علیکم جاوید صاحب.
وعلیکم السلام.
جاوید صاحب کے ساتھ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہوں گے کچھ شرکا یہاں پر جو کہ اس ڈسکشن میں پارٹیسپیٹ کریں گے.
تو اس نے رہنمائی وہ دی جو اس کا نظریہ تھا، اور اس نے مورد الزام اسے ٹھہرا اور کافر قرار دے دیا. اس قسم کے واقعات خصوصاً جنوبی پنجاب کے ان علاقوں میں جہاں پر نام نہاد علماء کرام فتوے دینے میں جلدی کرتے ہیں اور ممبر رسول پہ بیٹھ کے مس گائیڈ بھی کرتے ہیں، اور پھر اگر دوسری جانب دیکھا جائے تو وہ مدرسے ہیں جہاں پر جدید علم و فنون نہیں ہیں بالکل بھی، اور کچھ ایسے سکولز ہیں کہ جہاں پر انتہائی جدید علم و فنون ہیں. ان دونوں کو سنک کیوں نہیں کیا جا سکا ابھی تک، اور اسلام جدید علوم کی کس قدر اجازت دیتا ہے؟
آخری درجے میں اجازت دیتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جس دنیا میں رہتے ہیں اس میں جو علم بھی پیدا ہوگا وہ لوگوں کو حاصل کرنا ہے، جو علم بھی پیدا ہوگا. یعنی اسلام تو آپ سے صرف یہ کہے گا کہ آپ وہ علوم حاصل کریں جن میں انسانیت کا نفع ہے. یعنی اگر آپ چوری کرنے کے طریقے سیکھنا چاہیں تو ظاہر ہے کہ ہر دنیا کا آدمی آپ کو روکے گا اور یہ کہے گا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، اور اس طریقے سے آپ جرائم کی پرورشگاہ اپنے دماغ کو نہ بنائیے. اچھے علوم سیکھیے، نئے علوم پیدا ہوں گے، نئے علوم سے نئی راہیں کھلتی ہیں. ہمارے نظام تعلیم میں بھی پوری طرح نئے علوم کا ادراک ہونا چاہیے، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. لیکن نظام تعلیم بچوں کے لیے، دیکھیے جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں یعنی 12 سال کی براڈ بیس تعلیم پا لیتے ہیں، اس کے بعد پھر نظام تعلیم پر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. پھر جس کا جی چاہے وہ جس طرح کی تعلیم چاہے حاصل کرے. یہ 12 سال کی تعلیم ہے جو قوموں کی تشکیل کرتی ہے، یہ یکساں ہونی چاہیے. اور میں آپ سے عرض کروں، آپ کے تمام سیاستدان، آپ کی سیاسی جماعتیں، یہ سب اگر آپ کے پاس خلوت میں ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہو تو مانتے ہیں کہ ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن کرنے کے لیے تیار نہیں.
حضرت اقبال نے کہا نا کہ آزاد کا اندیشہ حقیقت سے منور، محکوم کا اندیشہ گرفتار خرافات. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آزاد خیالی جو ہے امپورٹنٹ ہے. ایک تو میں چاہوں گا کہ آپ آزاد فکری آزادی کو واضح کر دیں، اور دوسرا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جیسے ہم نے براڈ بیسڈ ایجوکیشن کی بات کی، بچے کے پاس یہ آزادی ہوتی ہے کہ جب وہ باشعور ہوتا ہے تو اس وقت اپنے مذہب کا تعین کر سکے، اختیار کرنے کا حق ہم دیتے ہیں؟
ابھی تو نہیں دیتے لیکن دینا چاہیے. دیکھیے آزاد فکری، اسی پر تو اللہ تعالیٰ کی پوری اسکیم کا انحصار ہے. وہ اس کائنات کے خالق ہیں، وہ اپنے پیغمبر کو مخاطب کر کے قرآن میں یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کو صحیح بات پر لے آئیں گے، میں ان کا خالق ہوں، اگر مجھے بالجبر لانا تھا میں لے آتا. اور پھر اعلان کرتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں میں نے کوئی جبر روا نہیں رکھا. قد تبین الرشد من الغی، اصل چیز یہ ہے کہ صحیح بات کو غلط بات سے واضح ہونا چاہیے دلیل کی بنیاد پر. پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ میں نے تم کو یہ آزادی دی ہے کہ من شاء فلیومن من شاء فلیکفر. آخری درجہ تو یہی ہے نا کہ آپ خدا کو مانے یا انکار کریں. تو کہا کہ جس کا جی چاہے مانے، جس کا جی چاہے انکار کر دیں. تو اس آزادی ہی پر اصل میں وہ امتحان مبنی ہے جس کا نتیجہ آخرت میں نکلنے والا ہے. جو آدمی انسانوں سے یہ آزادی چھینتا ہے، میں نے ایک مرتبہ یہ لکھا تھا کہ وہ خدا کے خلاف اعلان بغاوت کرتا ہے، اس لیے کہ یہ خدا کی اسکیم کے خلاف جنگ ہے، آپ یہ نہیں چھین سکتے. البتہ یہ ضروری ہے کہ آزاد فکری کے ساتھ لوگوں کو تنظیم اور ڈسپلن بھی سکھایا جائے، انہیں بتایا جائے کہ آپ کو ایک معاشرے کے اندر رہنا ہے، یہ ایجوکیٹ کیا جائے ان کو. کوئی قانونی پابندی لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، لوگوں کے اندر ایک سیلف ڈسپلن ہے جس کا احساس اور شعور پیدا کرنا چاہیے. وہ ایک معاشرے میں رہتے ہیں، خاندان میں رہتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، انہیں بات کیسے کرنی ہے، اپنا نقطہ نظر کیسے بیان کرنا ہے. اگر انہیں کوئی چیز مختلف نظر آ رہی ہے تو اس کو دنیا کے سامنے رکھنا کیسے ہے، یعنی کیا پتھر مار کر رکھنا ہے، استدلال سے بات کرنی ہے. تو اگر استدلال ہے، مکالمہ ہے، آپ اپنی بات کہہ رہے ہیں، تو یہ آزادی ہے جس کے اوپر مذہب کی پوری تعلیم مبنی ہے.
جاوید صاحب، یہ آزادی پر اگر مذہب کی پوری تعلیم مبنی ہے تو ایک بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مذہب اتنا آزادی پر یہ مبنی تعلیم دے رہا ہے ہمیں، تو مذہب پھر اپنے ماننے والوں پر حدود و قیود کیوں نافذ کرتا ہے؟ خور و نوش میں فلاں فلاں پابندی ہے، اس طرح سے کریں گے تو یہ آپ کے حدود ہیں. وہ صرف مذہب اتنا کہہ دیتا کہ بھائی آپ کا اخلاق دوسرے کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے، آپ کا برتاؤ اچھا ہونا چاہیے، لیکن آپ اپنی ذاتی زندگی میں جیسے مرضی چاہے رہیں، جو خور و نوش اختیار کرنا چاہیں رکھیں، آزادی تو نہیں دیتا، وہ تو حدود و قیود نافذ کر دیتا ہے. یہاں پر کہاں گئی آزادی؟
آپ کے سوال کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ ماننے والے نہ ماننے والوں پر پابندی نہیں لگاتا.
میں ماننے والوں کی میں
جب ایک آدمی نے مان لیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے یہ بات تسلیم کر لی کہ اس کائنات کا ایک پروردگار ہے, اس پروردگار نے اپنی ہدایت انبیاء کے ذریعے سے بھیجی ہے. یہ اس نے عقلی طور پر مان لیا, تسلیم کر لیا. اب اس کے کچھ نتائج ہوں گے. یہ خود آزادی فکر کا تقاضا ہے کہ نتائج کو تسلیم کیا جائے. دیکھیے میں آزادی کے ساتھ فوج کی یا پولیس کی ملازمت اختیار کر لیتا ہوں, اس کے بعد وہاں ایک ڈسپلن ہے جس کی پابندی کرنی, یہ ناگزیر ہے میرے لیے. اگر صورتحال یہ بن جائے کہ آپ اپنی ابتدا سے انتہا تک انارکی میں کھڑے ہوئے ہیں تو میرے نزدیک تو خاندان نہیں بنا سکتے آپ اس کے نتیجے میں. آزادی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو آج بھی یہ حق تھا کہ آپ اس مذہب کو نہ قبول کرتے, آپ کو قبول کر لینے کے بعد بھی حق ہے کہ آپ چھوڑ دیں.
ٹھیک,
ایک بات آپ کو معقول نہیں لگ رہی, چھوڑ دیں.
ٹھیک ہے,
یہ آپ خدا کی بارگاہ میں جواب دے لیں گے جا کے کہ آپ نے کیوں چھوڑا تھا,
صحیح,
اور آپ نے ٹھیک چھوڑا تھا یا غلط چھوڑا تھا, لیکن یہ حق آپ کو اس زمین کے اوپر دے دیا گیا, اسی کو آزادی کہتے ہیں. اچھا, پھر خود مذہب کے اپنے کانٹینٹ میں آپ کو جو باتیں بتائی گئی ہیں ان کو آپ انٹرپریٹ کرتے ہیں, اس معاملے میں بھی کوئی پابندی نہیں. میں نے ابھی آپ کو مثالیں دی کہ ہماری پوری تاریخ انٹرپریٹیشن کے معاملے میں اختلافات کو بیان کرنے کی تاریخ, اور ملوکیت کے استبداد کے باوجود اعلیٰ درجے کا علم ہمارے ہاں پیدا ہوا, لوگوں نے اپنی آراء دی ہیں اور بعض موقعوں کے اوپر مار کھا کر دی. تاریخ کا وہ کیسا درد انگیز واقعہ ہے جب خلق قرآن کے ایک بالکل ہی فلسفیانہ موضوع کو ایسی حیثیت دے دی گئی, اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں بعض لوگوں نے کوڑے کھا لیے لیکن وہ حکومت کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے. یہ اسی آزادی رائے کی حفاظت تھی جو انہوں نے اپنی جان پر ستم سہ کر بھی کی ہے, کرتے رہے.
آج کے اگر کانٹیکس میں دیکھا جائے جو فلسفہ ابراہیمی ہے قربانی کا, کیا ہم سمجھتے کہ ہمارے معاشرے میں اسی کو فالو کیا جا رہا ہے؟ ذرا اس پہ تھوڑی سی وضاحت کر دیجیے پلیز.
دیکھیے میں تو برسوں سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ لوگ دو جو بڑی عبادات ہیں اور شاید سب سے بڑی عبادات ہے, ایک قربانی اور دوسرے حج, یہ جانتے ہی نہیں کہ وہ کیا چیز ہے. یعنی قربانی رسم بن چکی ہوئی ہے, حج کا معاملہ بھی یہی ہے, ان کو معلوم ہی نہیں.
سر نماز کے بارے میں جانتے ہیں آپ کے خیال سے؟
یعنی کسی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ چلیے ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم خدا کو یاد کرنے جا رہے ہیں, تو اس کی حقیقت کسی حد تک موجود ہے, اگرچہ اس کے بھی اثرات و نتائج اس لیے پیدا نہیں ہوتے کہ اس کی روح سے واقف نہیں ہے. لیکن ان کے بارے میں تو لوگوں کو کچھ علم ہی نہیں رہ گیا, ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جتنی بھی عبادات ہیں وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا سمبولک ایکسپریشن ہوتی ہے, علامتی اظہار ہوتی ہے. دیکھیے ہم ایک ملک کا جھنڈا بناتے ہیں, کہنے کو وہ دو گز کپڑا ہوتا ہے, لیکن اس کے لیے ایک احترام ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے, مخصوص اوقات پر اس کو لہرایا جاتا ہے, آپ اس کو سلامی پیش کرتے ہیں. یہ سب کیا چیز ہے؟ یہ در حقیقت وطن کے ساتھ آپ کی محبت کا علامتی اظہار ہے. یعنی آپ نے اس کو ایک تمثیل میں ڈھال دیا ہے, کہنے کو تو وہ ایک کپڑا ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی نظر نہیں آتے, ہم جا کے مسافہ نہیں کر سکتے, معانقہ نہیں کر سکتے, مجلس میں نہیں بیٹھ سکتے, تو ان کے ساتھ ہمارے تعلق کے اظہار کے لیے عبادات مقرر کی گئی. ان کو اس جگہ سے سمجھنا چاہیے, یہ جو میں آپ سے معانقہ کرتا ہوں یا آپ کے ساتھ مسافہ کرتا ہوں, یہ جو عمل میں کر رہا ہوتا ہوں, یہ کیا چیز ہے؟ یہ محبت کا علامتی اظہار ہے, اس کی علامت ہم نے مقرر کر لی. ایسی ہی علامتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے ساتھ اظہار محبت کے لیے یا اپنے دین کی نصرت کے لیے قائم کر دی گئی.
بے شک.
تو قربانی کیا ہے؟ قربانی یہ ہے کہ شیطان کے خلاف جو کشمکش یہاں جاری ہے, بعض اوقات جب وہ ظلم پر لوگوں کو آمادہ کر دیتا ہے تو ایک مظلوم کی مدد کے لیے آپ کو جان دینی پڑ جاتی ہے. مظلوم کی مدد کے لیے دی جانے والی جان اصل میں اللہ کی راہ میں دی جانے والی جان ہے. تو آپ اپنے اس جذبے کو قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس تعلق کی علامت کے طور پر قربانی کرتے ہیں. یہ فلسفہ تو لوگوں کی نگاہ سے محو ہو جاتا ہے, اس کے بعد یا وہ بکرا اور گائے رہ جاتی ہے یا اس کا وزن رہ جاتا ہے جب اس کی قیمت رہ جاتی ہے, اور یا ہم چشموں میں اپنے آپ کو برتر کرنے کے دھائیے رہ جاتے ہیں.
گاندھی صاحب, میرا ایک سوال ہے اور یہ ایک معصومانہ سوال ہے, اسے گستاخانہ سوال نہ سمجھا جائے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا مساوات, اکویلٹی, اس کا درس دیا, لیکن کیوں انہوں نے غریب بنایا, امیر بنایا, کالا بنایا, گورا بنایا, لمبا بنایا اور چھوٹا بنایا؟
یہ بات یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے جب بنائی گئی تو کس اصول پر بنائی گئی؟ سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ کوئی خالق ہے, یعنی اگر ایک جہاز کا خالق بھی ہے تو مقصد پہلے متعین ہوگا کیا ہے. یہ دنیا کس اصول پر بنائی گئی ہے؟ اگر تو یہ کسی ابدی اصول پر بنائی گئی ہے تو آپ کا سوال بالکل ویلڈ ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہ دنیا میں نے اس اصول پر نہیں بنائی, یہ میں نے امتحان کے اصول پر بنائی ہے. اس وجہ سے اس دنیا کو کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا جب تک وہ اس کے انجام کو اس کے ساتھ ملا کے نہیں دیکھے گا. تو اب آپ یوں سمجھیے کہ 60 سال 70 سال کی زندگی میں کوئی گورا ہے, کوئی کالا ہے, کوئی خوبصورت ہے, کوئی بدصورت ہے, کوئی امیر ہے, کوئی غریب ہے, لیکن جیسے ہی 60-70 سال کی وہ زندگی گزر جائے گی یا 100 سال کی, اس کے بعد جو دنیا وجود میں آنے والی ہے وہ خالص میرٹ پر تقسیم کر دے گی. اب نہ کوئی کالے اور گورے کا تفاوت رہے گا, نہ کوئی بڑے اور چھوٹے کا تفاوت رہے گا, ایک دوسری دنیا وجود میں آ جائے گی.
تفاوت اب بھی جو ہے یہ ہم نے خود مطلب ہیومن سویلائزیشن کا جو کریٹ کیا,
رنگوں کا تو خیر ہم نے نہیں پیدا کیا.
جی
جی, بہت سے تفاوت ایسے ہیں کہ جو موسموں نے پیدا کر دیے,
جی
علاقوں نے پیدا کر دیے, جن جگہوں پہ لوگوں نے رہائش اختیار کی, پیشوں نے پیدا کر دیے, اور بہت سے تفاوت جن کو آپ امیر غریب کے تفاوت کہتے ہیں وہ تو خدا نے ابتدا میں کیا ہی نہیں تھا.
جی
یعنی ایک ہی جگہ سے ہنٹرز گیدررز, آپ نے کچھ پھل اتار لیا, کوئی جانور شکار کر لیا, لیکن کیونکہ انسان پیدا اس طریقے سے گئے ہیں کہ ان میں صلاحیتوں کا تفاوت بھی ہے, تو یہ اس امتحان کے لیے ہے. اس امتحان سے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کا ازالہ کرے گا اور بالکل ٹھیک اصول پر عدل کے مطابق فیصلہ کر دے گا. تو جب تک آپ آخرت کے ساتھ ملا کے دنیا کو نہ سمجھے, یہ ادھوری ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک مرد یا عورت کو الگ الگ سمجھنے کی کوشش کی جائے. انسان سمجھ میں اس وقت آئے گا جب آپ دونوں کو سامنے رکھ کے سمجھیں گے. تو خدا کی اسکیم اس وقت سمجھ میں آئے گی جب آخرت اور دنیا کو ملا کے آپ سمجھیں. اسی لیے دیکھیں نا, اس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہاں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا, یہ بتایا گیا وہاں کوئی بدصورت بھی نہیں ہوگا.
جی
یعنی وہاں اللہ تعالیٰ یہ تمام فرق جو بظاہر پست و بلند کرتے ہیں یہ ختم کر دے گا. البتہ ایک فرق باقی ہوگا اور وہ یہ ہے کہ آپ نے یہاں جو اپنے لیے کردار اور اخلاق اختیار کیا ہے وہ وہاں پر حقیقت بن کے آپ کے سامنے.
آزادی رائے کے حق کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ بچے کو آزادی رائے کا حق کس ایج میں دیا جائے, کیا ایج ہونی چاہیے کہ بچے کو آزادی ہو کہ وہ چوز کر سکے اس نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اگر ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم کی بات کریں تو نارملی آج کل کا بچہ انٹر کرنے کے بعد بھی پیرنٹس کی مرضی کے مطابق چل رہا ہوتا ہے کہ اس نے آگے کیا کرنا ہے, لیکن اگر ہم اسلام کی بات کریں تو بچہ پیدا ہوتے ساتھ اس کے کان میں اذان ڈال دی جاتی ہے, اس کے بعد 7 سال کی عمر میں ہم اسے تبلیغ کرتے ہیں, تعلیم دیتے ہیں کہ جی آپ نے نماز پڑھنی ہے, اور 10 سال کی عمر میں کہا گیا جی آپ فورسفلی نماز پڑھایا کریں. مطلب کہ یہاں پہ تو فورسفلی کی بات ہوگی, پھر آزادی رائے آپ جو بات کر رہے تھے پہلے تو بچوں کے اوپر کہاں پہ امپیکٹ کرے گی, امپلیمنٹ ہوگی؟
دیکھیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ مذہب کی اور اسلام کو تھوڑی دیر کے لیے الگ رکھ دیجئے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے جیسے جیسے وہ شعور کی عمر کو پہنچتا ہے, دنیا کے سب والدین اس کو جو کچھ وہ اپنے پاس رکھتے ہیں وہ منتقل کرتے ہیں. وہ مذہب بھی ہو سکتا ہے, وہ ان کی روایات بھی ہو سکتی ہیں, ان کا کلچر بھی ہو سکتا ہے. یعنی اگر مثال کے طور پر ایک بچہ انگلستان میں پیدا ہوا ہے تو جیسے ہی وہ شعور کی آگ کو پہنچے گا اسے کچھ شہری آداب بتائے جائیں گے, سکھائے جائیں گے. تو یہ سب والدین کرتے ہیں اور یہ ان کا حق ہے. البتہ جس وقت بچہ آپ کے ساتھ آرگو کرنے لگ جائے, اب اس کی کوئی متعین عمر نہیں ہے, حالات کے لحاظ سے یہ کسی وقت بھی پیدا ہو سکتی ہے صلاحیت. جب آرگو کرنے لگ جائے تو اس کا مطلب ہے اب آپ کو صرف استدلال کرنا ہے, یہ بنیادی اصول ہے. یعنی ایک وقت وہ ہے کہ جب بچہ آپ کی بات کو مانتا ہے یا نہیں مانتا, اس وقت آپ کو حق حاصل ہے. یعنی آپ اگر مثال کے طور پر وہ باہر جا کے گالی دے گا تو بتائیں گے نا اس کو کہ آپ کو گالی نہیں دینی چاہیے, یہ سکھائیں گے. اچھا ایسے ہی آپ زبان سکھاتے ہیں, ایسے ہی آپ اپنی خاندان کی روایات منتقل کرتے ہیں. مذہب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے, میں نماز بھی سکھاؤں گا, نماز پڑھنے کے لیے ساتھ بھی لے جاؤں گا, لیکن جس دن بچہ مجھ سے پوچھے گا یہ کیوں, بس اس کے بعد میرا وہ اختیار ختم ہونا شروع ہو گیا. اب مجھے آرگو کرنا ہے, اب مجھے استدلال کرنا ہے. اگر تمام والدین اس چیز کو سمجھ لیں کہ بچہ آرگو کرنے کی عمر میں آ گیا ہے تو یہ سوال خود ختم ہو جائے گا کہ کس عمر میں. وہ عمر اصل میں بچہ اپنی ذہانت کے لحاظ سے خود طے کرتا ہے. آپ کو پہچاننا ہے کہ کب وہ آپ سے سوال پوچھنے لگ گیا ہے. جب آپ سوال کا جواب دینے کی بجائے تھپڑ مار دیتے ہیں تو یہ ہے وہ جگہ جہاں ہم غلطی کا ارتکاب کرتے ہیں.
بیسک تربیت تو ہم شروع سے شروع کر دیتے ہیں بچے کے ساتھ. بچے کو جو چیز آپ سکھا رہے ہیں بچے کے ذہن پہ امپلیمنٹ ہو رہی ہے, وہ تاثر بیٹھ رہا ہے کہ جی پیرنٹس نے یا فادر نے یا مدر نے یا آس پڑوس کے لوگوں نے اس پر جو بھی باتیں بتائی ہیں وہ سیکھ رہا اس چیز کو. اور جہاں جہاں تک کوشش ہوتی ہے, مطلب کہاں کہیں پر وہ بچہ غلطی کرتا ہے تو ہم اسے صلاح کرتے رہتے ہیں کہ بیٹا ایسے نہیں کریں, بیٹا ایسے نہیں کریں. تو بیسیکلی وہ چیز ہمارے ہی بیسیکلی پیروکار کے طور پہ چل رہا ہوتا ہے, تو وہاں پہ اس کی فریڈم تو کہیں پہ بھی نہیں.
دیکھیے میں ایک استاد رہا ہوں, میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میں نے کئی برس تک طالب علموں کو اور اعلیٰ درجے کے طالب علموں کو پڑھاتے وقت یہ طریقہ اختیار کیا کہ دیکھیے یہ مسئلہ ہے, اس مسئلے کے بارے میں اب تک دنیا میں وہ کوئی فلسفے کی بحث ہو سکتی ہے, مذہب کی ہو سکتی ہے, کوئی تاریخ کی ہو سکتی ہے, تین نقطہ نظر ہے. ان تین نقطہ نظر کے یہ اور یہ دلائل ہیں, میرے طلبہ مجھ سے پوچھتے تھے آپ کی کیا رائے ہے، میں یہ کہتا تھا اگر دلیل ترجیح نہیں قائم کر سکی تو میرے کہنے سے کیا ہوگا،
بالکل
کا طریقہ تو اگر آپ نے طریقہ ہی یہ اختیار کیا ہے کہ جس میں صرف تحکم ہی تحکم ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ پھر اس کے اندر یہ چیز پیدا نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ بات سمجھاتے ہیں اس طریقے سے آپشنز دیتے ہیں، آپ عام معاشرتی معاملات میں بھی دو چیزیں اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور اسے انتخاب کا حق دیتے ہیں تو وہ کمال کے طریقے کے اوپر آزاد رائے قائم کرنے والا بچہ پیدا ہوگا۔
لیکن سر جب نصاب ہی ڈر اور خوف پہ مبنی ہو، جنت اور جہنم جب ہم اسے پڑھائیں گے تو وہ تو آزاد رائے نہیں قائم کر پائے گا، ایک خوف تو اس کے رہے گا دماغ میں۔
میں اس وقت تو یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے جو نصابات ہیں یا ہمارے پڑھانے کے طریقے ہیں وہ کوئی آئیڈیل طریقے ہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں ایسا ہونا
چاہیے،
یعنی آپ کو اپنے نصابات کی بھی اصلاح کرنا چاہیے اور اساتذہ کی حیثیت سے بھی ایسے لوگوں کو سامنے لانا چاہیے، اور وہ اس وقت ہوگا جب آپ استاد کو اپنی سوسائٹی میں بلند ترین جگہ پر رکھیں گے۔
سر کنیکٹڈ کوسچن، تعلیمی نصاب کی بات کریں، اساتذہ کی بات کریں، معاشرتی مزاج کی بات کریں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بگاڑ ہے۔ آپ جو فرما رہے ہیں وہ ہے کہ آئیڈیل سچویشن یہ ہے، ہو جو رہا ہے ہم وہ صحیح نہیں ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ الٹیمیٹلی جو رہنما ہیں جو جمہوری انداز میں آتے ہیں وہی اثر انداز ہوتے ہیں، کیونکہ وہی ایک نیریٹو معاشرے میں دیتے ہیں مختلف حلقہ احباب کے ساتھ مل کے۔ جمہوریت کے اوپر بات کریں گے، کیونکہ اسلام میں جمہوریت کا جو کانسیپٹ ہے وہ پیورلی ویسٹرن کانسیپٹ نہیں ہے جس میں 100% لوگ جو ہیں وہ ووٹ کریں، بلکہ دیر آر سلیکٹڈ پیپل جو اپنی فکری وجہ سے بلند ہیں معتبر گنے جاتے ہیں، دیگر وجوہات کی وجہ سے معاشرے میں معتبر گنے جاتے ہیں، ان کی شورا ہے اینڈ دے سلیکٹ ون بیسٹ آؤٹ آف دیٹ شورا، تو وہ کانسیپٹ کیا یہاں پہ لایا جا سکتا ہے، اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے؟
اسلام نے تو ایسی کوئی بات نہیں کہی، دیکھیے میں نے تو ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اسلام نے تو جس وقت سیاسی نظم قائم کرنے کا وقت آ گیا تو جو اصول بیان کیا وہ یہ تھا کہ امرہم شورا بینہم، یہ بڑا غیر معمولی جملہ ہے، مسلمانوں کا اجتماعی نظم ان کے باہمی مشورے پر مبنی ہوگا، کسی خاص طبقے کا ذکر نہیں کیا، کسی خاص گروہ کا ذکر نہیں کیا، افلاطون کی طرح فلسفیوں کی حکومت کا خواب نہیں دیکھا۔
اسے خلافت راشدہ میں اگر دیکھیں، خلفاء کی سلیکشن دیکھیں، تو وہ کیا تمام جو لوگ تھے وہ شامل تھے ووٹ کرنے میں؟
ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ وہاں ہوا کیا تھا، ان کو تاریخی معلومات بھی نہیں ہے۔ میں نے اس کے اوپر بڑی تفصیلی گفتگویں کی، اگر آپ میرے کچھ لیکچرز دیکھ لیں اور میری کتاب برہان میں امرہم شورا بینہم کے عنوان سے ایک میرا مضمون بھی ہے، اس کو بھی آپ پڑھ لیں تو آپ کو حیرت انگیز طریقے پر یہ معلوم ہوگا کہ ٹھیک جمہوری اصول کا اطلاق کیا گیا ہے۔ اب دیکھیے میں نے ایک لفظ بولا اطلاق، اصول کا اطلاق جب آپ کرتے ہیں تو آپ معاشرے اور حالات کے لحاظ سے کرتے ہیں،
صحیح؟
ایک قبائلی معاشرے میں لوگوں کی رائے لینے کا اور طریقہ ہوگا، جاگیردارانہ تمدن میں لوگوں کی رائے لینے کا اور طریقہ ہوگا، انڈسٹریل ریولوشن کے بعد اور طریقے وجود میں آ گئے ہیں، ٹیکنالوجی کا، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا جو اس وقت ایکسپلوژن ہوا ہے اس کے بعد اور طریقے ہیں، 200 سال بعد شاید اور طریقے آپ ایجاد کر لیں،
اطلاق مختلف ہوگا،
مختلف ہوگا،
اطلاق کے
طریقے مختلف ہوں گے، تو پاکستان میں اطلاق کا بہترین طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟
اس وقت تو ہمارے لیے ممکن ہو گیا ہے، پاسبل ہے کہ ہم قوم کی رائے لے سکیں، لیکن ابھی بھی صورتحال یہ ہے کہ کیا اس 20ویں 21ویں صدی میں آپ نے بنیادی حقوق کے لحاظ سے، میں سیاسی حقوق کی بات کر رہا ہوں، سارے ملک کو ایک جگہ پہ رکھا ہوا ہے، آپ کے اس وقت وہ قبائلی علاقے ہیں جو آپ کی سپریم کورٹ کی دسترس سے باہر ہے، کیا سبب ہے اس کا؟ یعنی یہی کہیں گے نا آپ کے ہم نے ابھی تمدنی ترقی کو وہاں پہنچایا نہیں کہ ان کو برابر کی سطح پر لایا جا سکے،
درست ہے؟
اچھا اسی طرح آپ کے ہم بلوچستان میں اور بعض جگہوں کے اوپر قبائلی علاقے ہیں جہاں پر آپ جو جی چاہے کر لیں، قبائلی سردار اور شیوخ ہی لوگوں کی رائے کے نمائندہ سمجھے جاتے ہیں۔
جی
آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات جمہوریتوں میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا قومی حکومت قائم کر دی جائے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
بالکل
اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی جو فطری لیڈرشپ پیدا کر چکی ہے، جیسے مثال کے طور پر اس وقت ہمارے ملک میں اگر آپ دیکھیں تو کوئی 20-30-25 سیاسی جماعتیں ہوں گی جو نمایاں سیاسی جماعتیں ہیں، آپ کہتے ہیں ان کے سربراہوں پر مشتمل ایک حکومت قائم کر دیجیے، تو یہ اصل میں ایک جمہوری اصول کے اطلاق یا اپلیکیشن کے طریقے ہیں۔ خلافت راشدہ میں جو طریقہ اختیار کیا گیا وہ قبائلی تمدن کے لحاظ سے اختیار کیا گیا، نہ اس دور میں یہ ممکن تھا کہ ایک ایک آدمی سے ووٹ لیا جا سکے، اس طریقے سے پولنگ بوتھ بنائے جا سکے، اس طریقے سے آپ ایک پورا نظم قائم کر سکیں، اس میں قبائلی نظام کے اندر جو ممکن طریقہ تھا وہ اختیار کیا گیا، اور اس کی بڑی غیر معمولی تفصیلات ہیں، یعنی خود پالیٹکس کو سمجھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ مثلا دیکھیں نا، یہ بات عام طور پر کہہ دی جاتی ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق نے حضرت عمر کو نامزد کر دیا، ذرا ابن سعد کی تاریخ میں تفصیلات پڑھیے کیا ہوا ہے، حکمران پارٹی کے اجلاس میں باقاعدہ انہوں نے ان کا نام پیش کیا ہے، ان کے اوپر تقریریں ہوئی ہیں، وہ تقریریں تاریخ کے ریکارڈ پر ہیں، اختلافی تقریریں بھی ہوئی ہیں، اتفاقی تقریریں بھی ہوئی ہیں.
صحیح.
ایک بہت بڑی اکثریت نے اتفاق کیا ہے لیڈروں کی. اس کے بعد شاید جس طریقے سے ابھی آپ نے اپنے وزیراعظم کا انتخاب کیا، اس سے بہت زیادہ جمہوری طریقے سے انہوں نے ان کا انتخاب کیا، لیکن لوگ بہت سی تفصیلات سے واقف نہیں ہیں.
گویا اصول جو ہے وہ امرہم شورا بینہم ہے، لیکن اطلاق کے طریقے کار الگ الگ ہوں گے.
جیسے آگے بڑھیے، خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد میں انتقال اقتدار کا فیصلہ کیا ہے. ایک سال پہلے ایک مجلس میں انصار کو اور مہاجرین کو بلا کے اس میں استدلال کس چیز سے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں یہ فیصلہ کر رہا ہوں تمہاری رہنمائی کے لیے تاکہ میرے بعد نزاع نہ ہو. یہ فیصلے کی بنیاد کیا ہے؟ خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الناس تبع لقریش، میں قریش کے حق میں یہ فیصلہ کر رہا ہوں. وجہ کیا ہے؟ لوگ ان کے پیروں ہیں. صحیح. صحیح. جمہوری اصول ہے اور کیا چیز.
صحیح. تو اسلام میں سر اشتراکیت کی کوئی جگہ نہیں ہے؟
دیکھیے اشتراکیت سے کیا مراد ہے، یعنی یہ کہ آپ لوگوں سے یہ حق چھین لیں گے کہ وہ کوئی ملکیت رکھیں؟ صحیح. یہ فطرت کے خلاف. صحیح. اسلام تو فطرت کے خلاف آپ کو کچھ نہیں کرنے دے گا.
صحیح.
اچھا دوسرے یہ ہے کہ جن چیزوں کو آپ انسانی فطرت کے خلاف اختیار کر لیں گے،
جی.
انسان کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ ان کی کوئی عمر نہیں ہوتی.
صحیح.
چنانچہ اشتراکیت بھی اپنی عمر پوری کر چکی. تو دیکھنا یہ چاہیے کہ کیپٹلزم کن اصولوں پر قائم ہوتا ہے. اگر ہم لوگوں کی خدمت کا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں یا غریبوں کی بہبود کرنا چاہتے ہیں تو اس کے کیا اصول ہیں؟ میں آپ کو قرآن مجید کی ایک بڑی غیر معمولی آیت کی طرف توجہ دلاؤں. مسلمانوں کے پاس بہت سی نئی زمینیں فتح ہو کے آ گئی خیبر کی فتح کے بعد، اور اس میں بڑے سرسبز شاداب باغات بھی تھے. قرآن مجید نے ایک عجیب بات اس موقع پر کہی، اس نے کہا کہ یہ آپ کے پاس اجتماعی ملکیت میں آ گئے ہیں، ان کو اجتماعی ملکیت ہی میں رہنے دیں. اور اس کی دلیل کیا دی؟ دلیل یہ دی کہ جس وقت آپ ان کو افراد کو دے دیں گے تو یہ دولت مندوں میں گردش کرنا شروع کر دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مارکیٹ اکانومی ہے اس کی روح یہ ہے کہ جس وقت آپ یہ اس وقت 15-20 لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان سب کو 10-10-20-20 ہزار لاکھ روپیہ دے دیں اور دنیا میں جائیں، کہیں آپ معاشی جدوجہد کریں، کچھ دیر کے بعد ان میں سے 2-3 کے پاس وہ سارے پیسے اکٹھے ہو گئے.
جی.
یعنی قدرت کا قانون یہی ہے. اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو آدمی پیچھے رہ جاتا ہے، جو غریب ہے، جو آگے نہیں بڑھ سکا، جس کو مواقع نہیں مل سکے، اس کے ضروریات کا کیا کیا جائے؟ یہ ایک سوال ہے. اس سوال کا قرآن نے بھی جواب دیا ہے اور اس کا جواب عقلی طور پر بھی بہت سے لوگوں نے دینے کی کوشش کی ہے. اس کو ایسے دیکھا جائے گا تو فطرت کے مطابق ہوگا. اگر آپ اس کا یہ حل نکالیں گے کہ اجتماعی نظم پیدا کر کے لوگوں کے اندر سے وہ انسینٹو چھین لیا جائے تو آپ اصل میں فطرت کے خلاف جنگ کریں گے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی، اشتراکیت میں بھی کامیاب نہیں ہوتی.
جاوید صاحب ابھی آپ نے فرمایا کہ ملک جو ہے وہ آپ اشتراکیت کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی کو جو ہے وہ پراپرٹی نہ بنانے دی جائے، کسی کو ملکیت کا حق نہ ہو، تو یہ فطرت کے خلاف ہے. تو آپ نے اپنے پچھلے کسی پروگرام میں کہا تھا کہ زمین کی ملکیت جو ہے وہ مطلوب چیز نہیں ہے، اسلام اسے پسند نہیں کرتا کہ زمین کی کوئی اونرشپ ہو.
زمین کی ملکیت کسی کی ہو نہیں سکتی. ابھی آپ دیکھیں زمین ہے کیا چیز، یعنی زمین کیا، جس ٹکڑے کے اوپر آپ نے اپنا گھر بنایا اس کا نام ہے، یہ تو اس سے نیچے سینکڑوں میل اور سینکڑوں کلو میٹر. یہ پوری کی پوری اصل میں ہے ہی انسانیت کے لیے. قرآن مجید نے یہی کہا ہے کہ یہ سوال للسائلین ہے، سب کا ایک مشترک اثاثہ ہے.
اس میں اونرشپ نہیں ہو سکتی.
کیوں، کیسے ہوگی؟ یعنی آپ اصل میں حق کے تصرف دیتے ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتی. آپ صرف استعمال کا حق دیتے ہیں. یہ استعمال کا حق جو ہے یہ قابل انتقال ہوتا ہے. مثلا میں نے ایک علاقے کو آباد کر لیا ہے، میں اس کو بیچ بھی دوں گا. لیکن یہ کہ یہ زمین کی ملکیت ہو گئی ہے، اگر یہ ملکیت ہو گئی ہے تو آپ نے اگر اورنج ٹرین نکالنی ہے تو آپ لوگوں کو اٹھا نہیں سکتے پھر.
سر آپ کا کوشچن کیا؟
سوال اسی بات سے ریلیٹڈ ہے جو آپ نے ملکیت کی بات کی ہے زمین کی. اگر ایسا ہے تو پھر ہم سے مراد یعنی کہ جو تمام دنیا کے مختلف ممالک ہیں، انہوں نے جو سرحدی لکیریں ہیں وہ کیوں کھینچی ہوئی ہیں؟ اور پھر ان کی حفاظت کے لیے ظاہر ہے ہماری فوجیں ہیں، اور پھر کتنے کتنے بجٹس ہیں، ہمارے نعرے ہیں، تو پھر ان کا کیا کیجیے؟
خدا کرے کہ وہ وقت آ جائے کہ جب یہ لکیریں مٹ جائیں. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ بالکل خلاف عقل بھی ہیں، خلاف اخلاق بھی ہیں. میں چند مثالیں اس کی دیتا ہوں آپ کو. آسٹریلیا آپ کے علم میں ہے کہ کب دریافت ہوا؟ آج سے چند صدی پہلے کچھ لوگوں نے جا کے اس کو دریافت کیا. انہوں نے دریافت کرنے کے بعد وہاں اپنی کالونیز قائم کی. اس وقت بھی اگر آپ آسٹریلیا میں جائیں میں جب ملیشیا سے آسٹریلیا میں گیا تو 8 گھنٹے تک جہاز پرواز کرتا رہا اور نیچے صرف بیابان تھا. اس ساحل پہ جا کے آپ کو 4, 5, 6 شہر نظر آئیں گے. اب وہ 200 سال 250 سال پہلے جانے والے یہ کہتے ہیں کہ ہم اس خطے کے مالک ہیں. کس اصول پر؟ کوئی عقلی اصول ہے؟ کوئی اخلاقی اصول ہے؟ اچھا چلیے آپ تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ جو ایبوریجنلز ہیں وہ لوگ جو اس سرزمین میں معلوم نہیں کب سے ان کو مان لیں آپ, تو پھر اگر کوئی حق بنے گا تو انہیں کا بنے گا. اگر 200 سال پہلے جانے والے اس کے مالک ہو سکتے ہیں تو وہ آج آنے والے پر پابندی کیسے لگا سکتے ہیں؟ تو اس لیے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ سب ہوا کیسے. آج سے 2-3 صدی پہلے تک فتوحات کی بنیاد پر ملک آگے بڑھتے تھے, پھیلتے تھے, سمٹتے تھے, چھوٹے ہوتے تھے, بڑے ہو جاتے تھے. ساسانی سلطنت, بازنطینی سلطنت, رومی سلطنت, وہ کبھی 1000 ملکوں پر مشتمل ہو جاتی تھی, کبھی 10 پر ہو جاتی تھی, کبھی 2 پر ہو جاتی تھی. تو فتوحات کی بنیاد پر یہ لکیریں کھینچتی رہتی تھی. لیکن انسان کے نقل مکانی کے حق کو اس وقت بھی تسلیم کیا جاتا تھا. یعنی وہ سمجھتا تھا کہ میرے لیے یہاں رہنا ممکن نہیں رہا, وہ سامان اٹھاتا تھا, کسی دوسری جگہ پر چلا جاتا تھا. اگر وہ مجرم نہیں ہے تو عام طور پر اسے ویلکم کیا جاتا تھا, خوش آمدید کہی جاتی تھی. اس کے بعد قومی ریاست کا تصور پیدا ہوا, نیشن سٹیٹ کا. قومی ریاست کے تصور کو بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ اصل میں 16ویں 17ویں صدی میں یورپ میں ہولی رومن امپائر کے بطن سے پیدا ہوا ہے. اس کے بعد قومی ریاستیں آہستہ آہستہ دوسری جگہوں تک بھی پھیلنا شروع ہوئی. پہلے تو یورپ کے مفکرین یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ باقی دنیا میں بھی یہ تصور جانا چاہیے, لیکن وہ چلا گیا. پہلی دوسری جنگ عظیم نے سلطنت ہائے عام کا خاتمہ کر دیا. آخری بڑی سلطنت برطانیہ کی تھی. برطانوی سلطنت آج بھی اگر آپ اصولی لحاظ سے دیکھیں تو کینیڈا میں بھی ہے, آسٹریلیا میں بھی ہے, بہت بڑے بڑے ملکوں میں ہے. یعنی اسی تصور پر ہے کہ بادشاہ سلامت کا ملک, کراؤن.
بالکل
یہ سلطنتیں اب بھی موجود ہیں. یعنی دنیا پیرلل چل رہی ہے بہت سی چیزوں میں, لیکن اس کے نیچے قومی ریاستیں وجود میں آ گئی ہیں. قومی ریاستوں کے بعد جمہوریت کا تصور بھی آ گیا. جمہوریت کا تصور تو بالکل فطری تصور تھا, اس لیے کہ دیکھیے دو ہی شکلیں ہو سکتی ہیں, یا حکمرانوں کا تقرر خدا کرے گا, وہ خالق ہے, اس نے تو کام بند کر دیا ہے, اب لوگوں نے کرنا ہے, تو ہوگی تو جمہوریت ہی. لیکن یہ جو قومی ریاست ہم نے قائم کی ہے, یہ ایک انتظامی تقسیم ہے. اس انتظامی تقسیم کو آپ نے لوگوں کی ضرورت کے تحت قائم کر لیا ہے, بلکہ بعض جگہوں پر اس میں کوئی صحیح فیصلہ بھی نہیں ہوا. میں اس کی مثالیں دے سکتا ہوں, اور وہ جہاں جہاں صحیح فیصلہ نہیں ہوا وہاں بڑے مسائل بھی پیدا ہوئے ہیں. آپ فلسطین میں دیکھ لیں, آپ کردوں کے علاقے میں دیکھ لیں, آپ ہندوستان میں دیکھ لیں, اور تینوں جگہوں پر آگ جلتی رہتی ہے. کبھی ہم بالٹی پانی کی ڈال دیتے ہیں, کبھی شعلے لپکنا شروع کر دیتے ہیں. قومی ریاست کے تصور سے برٹن رسل ساری زندگی اس کی منادی کرتے ہیں, لوگوں کو عالمی ریاست کی طرف بڑھنا چاہیے. میرے نزدیک دو تجربات, جس طرح پیرلل چیزیں چلتی ہیں نا, بادشاہت بھی آئینی طور پر چل رہی ہے, دو تجربات بہت غیر معمولی ہوئے ہیں پچھلے 50-100 سال میں. ایک یہ کہ ہم ایک عالمی ادارہ بنانے میں قائم ہو گئے, اقوام متحدہ کامیاب ہو گئے. اس عالمی ادارے کے تحت آپ بہت سے ملکوں پر حملہ آور ہوتے ہیں, افواج بھی کبھی کبھی اس کی افواج بن جاتی ہیں.
سر یہ تو انسانی سرشت ہے کہ جب آپ اگر وہ کہتے ہیں نا گلوبل ولیج بھی بنے گا تو کوئی ایک جو ہے حکمران تو اس کا ہوگا,
کوئی چودھری تو ہوگا,
کوئی تو چودھری ہوگا. یہ تو انسانی سرشت ہے, اس سے انکار.
میں اسی کے بارے میں یہ عرض کر رہا تھا. اس کے بعد ایک تجربہ آپ نے امریکہ میں کیا. امریکہ اس لحاظ سے بڑا یونیک ملک ہے, بہت منفرد ہے. حقیقی قومی ریاست کا تجربہ وہاں ہوا ہے. اگر آپ غور کر کے دیکھیں وہاں کو 50-55 ریاستوں کے اندر آپ یہ نظم پیدا کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. آپ ان کے لیے ایک آدمی کا بھی انتخاب کرتے ہیں, لیکن ایک نظم کو آپ قائم کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے. میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی آئیڈیل تجربہ ہے. اس تجربے کو آگے بڑھ کر عالمی سطح تک پہنچانا چاہیے اگر انسانیت کو باقی رہنا ہے, ورنہ میرا اپنا احساس یہ ہے کہ یہ قومی ریاستیں, ان میں سے ہر ریاست اس وقت, وہ آپ کو چند نمایاں نظر آئیں گے, اسرائیل ہے, شمالی کوریا ہے, پاکستان بھی فخر کرتا ہے, یہ سب میس ڈسٹرکشن کے اشتہار بنا کر ایک دوسرے پر حملہ آور ہونے کی تیاری کر رہی ہے. جتنی جلدی ممکن ہو سکے انسانی ضمیر کو آگے بڑھنا چاہیے, انسان کے حق کے نقل مکانی کو بحال کرنا چاہیے, اور عالمی ریاست کی طرف آگے بڑھ کر. عالمی ریاست کا مطلب آپ کے قومی تشخص کا خاتمہ نہیں ہے, اس کا مطلب ہے ایک عالمی نظم جس میں یہ ریاستیں ایک دوسرے کو مارنے کے لیے وسائل خرچ کرنے سے باز آ جائیں.
لیکن سب یہ انفارچونیٹ نہیں ہے ہمارے لیے کہ اس میں جو مسلم امہ کی ہم بات کرتے ہیں, سعودی عرب تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایک ایسا ملک جسے یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم اپنے دروازے کھولتے ہیں, ہم اپنی سرحدیں کھولتے ہیں, کھولا کس نے؟ جرمنی نے. یعنی غیر مسلم ریاست جو ہے وہ مسلمانوں کو, جو آپ بات کہہ رہے ہیں, اس کے لیے جگہ بھی دے رہی ہے, ان کا احترام بھی کر رہی ہے انسانیت کا, لیکن جو مسلم ممالک کا جو سربراہ ہے وہ ایسا نہیں کر رہا, تو یہ اس کی پھر دوسروں پر اس کے کیا اثرات مرتب؟
میں ویسے یورپی ممالک کی بڑی تحسین کرتا ہوں اس طرح کے معاملات میں کہ وہ انسانی بنیادوں پر دروازے بھی کھولتے ہیں, مدد بھی کرتے ہیں. لیکن یہ آپ کی اطلاع ٹھیک نہیں. لاکھوں لوگوں کو سعودی عرب نے موقع دیا, پناہ دی ہے. اصل میں اس میں بھی پروپیگنڈے کا بہت اثر ہوتا ہے. یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ شام سے آنے والوں کو سعودی عرب نے پناہ دی ہے, ترکی نے پناہ دی ہے. ترکی نے لاکھوں لوگ قبول کیے, میں نے بچشمے سر ان لوگوں کو دیکھا. تو اس وجہ سے دی جا رہی ہے. البتہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان ممالک میں اس کا امکان ہے کہ ان کو 10-15 سال کے بعد وہاں کی شہریت بھی مل جائے. یہ شاید اس کے امکانات
نہیں,
لیکن پناہ دینے کے معاملے میں ایسا پیچھے نہیں رہا.
اچھا سر, یہ اسلامی امہ کا جو کانسیپٹ ہے, یہ ایسا نہیں کہ یہ ہمارا کریٹڈ ہے, کیونکہ عرب اب بھی عرب ہیں. وہ یہ نہیں کہتے, مطلب اگر تاریخ دیکھیں تو ہم تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی تاریخ ہے, لیکن در حقیقت وہ عربیوں کی تاریخ ہے, اور وہ اس پہ مطلب ان کا مقدمہ یہی ہے کہ یہ عرب ہیں. تو یہ اسلامی امہ جو ہے, اٹس ناٹ سیلف کریٹڈ, ہم نے خود بنا لیا کہ ایک اسلامی امہ ہے, اور پھر عالمی ریاست کے تو بالکل برخلاف ہے یہ آئیڈیا.
دیکھیے, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ انسان کی جو مختلف شناختیں ہیں, یہ خدا کی پیدا کرنا فطری. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ میں نے تمہیں ایک آدم و حوا سے پیدا کیا ہے, لیکن جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا, میں نے پھر تمہاری فطرت میں یہ چیز رکھی ہے کہ تم شعوب و قبائل میں تقسیم ہوتے چلے جاتے ہو. اس کے نتیجے میں کئی شناختیں وجود میں آتی ہیں. وہ شناختیں رنگ کی بنیاد پر بھی ہیں, وہ نسل کی بنیاد پر بھی ہیں, اور وہ شناختیں اب وطنیت کی بنیاد پر بھی قائم ہوتی ہیں.
جی,
یہ جتنی شناختیں ہیں اسلام ان میں سے کسی کی نفی نہیں کرتا. یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے کہ اسلام مذہب کی بنیاد پر قومیت کی تشکیل کرتا ہے, اس نے کبھی یہ بات نہیں کی. قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ انم المومنون قوم واحد, سارے مسلمان ایک قوم ہیں. اس کے الفاظ یہ ہیں انم المومنون اخوہ, سارے مسلمان بھائی بھائی. تو وہ ایک عالمی برادری قائم کرتا ہے. ایک امریکہ میں رہنے والا مسلمان, ایک ہندوستان میں رہنے والا مسلمان, اور پاکستان میں رہنے والا, ہم سب بھائی ہیں. تو میری ایک شناخت وہ ہے جو مجھے میری برادری سے متعلق کرتی ہے, ایک شناخت وہ ہے جو مجھے میری قوم سے متعلق کرتی ہے, ایک شناخت وہ ہے جو میرے مذہبی احساس کو بیان کرتی ہے, ایک شناخت وہ ہے جس کا بھی ذکر ہو رہا تھا کہ ہم سب آدم کی اولاد ہیں, تو ایک عالمی حکومت قائم کر لیں. تو اس وجہ سے یہ ساری شناختیں اپنے اپنے دائرے میں کام کرتی رہیں. جب ہم ان میں سے کسی کی نفی کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہم خلاف فطرت اقدام کرتے ہیں. آپ ہر شناخت کو اس کی جگہ دے دیجئے, وہ وہاں اظہار کرے گی اپنا. مجھے جب مذہبی معاملات میں اپنے تعلق کو بیان کرنا ہے تو میں ساری دنیا کے مسلمانوں کے حوالے سے بیان کروں گا. مجھے جب انسانی بنیاد پر کوئی بات کرنی ہو, مثال کے طور پر صحت کا کوئی معاملہ ہے, مثلا دنیا کے اندر کسی وبا کے پھیلنے کا مسئلہ ہے, اس کی مذہبی بنیادیں نہیں ہو سکتی. لیکن وہ معاملات کے جن کا تعلق انسانیت سے ہے وہ مذہب کی بنیاد پر نہیں دیکھنے چاہیے, اور جن معاملات کا تعلق مذہب سے ہے ان کو بھی خامخواہ اٹھا کے کہیں پھینکنا نہیں چاہیے. وہ بھی میری شناخت کا ایک ظہور ہے, اور مجھے اس کے دائرے کے اندر اس کے اظہار کا موقع ملنا چاہیے. امہ کا لفظ اسمانی میں ہم بولتے ہیں, یہ کوئی سیاسی شناخت نہیں ہے. ہماری سیاسی شناختیں اس سے بہت مختلف ہو سکتی ہیں. وہ اگر عربوں کی بھی کوئی ہوئی, بلکہ عربوں کی بھی کیا, وہ امویوں کی صورت میں ہوئی, وہ عباسیوں کی صورت میں ہوئی, وہ عثمانیوں کی صورت میں ہوئی. اب عثمانیوں کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو عرب نہیں ہے, ترک ہے. بہت سے لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے, وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ یاجوج و ماجوج معلوم نہیں کہاں سے ظہور پذیر ہوں گے, حالانکہ ترک یاجوج و ماجوج ہی, یعنی یہ گوگ میگوگ کی نسل سے. اور وہ ایک طویل عرصے تک مسلمان ہو کر حکومت کرتے رہے. چنگیز خان کی اولاد نے اسلام قبول کر لیا. تو اسلام اس طرح کی تمام شناختوں کو ان کی جگہ پر رکھنا چاہتا ہے, اور جب وہ اپنی جگہ پر ہوتی ہیں تو وہ انسانیت کا حسن بن جاتی ہے. جب ان میں سے کسی ایک شناخت کو آپ متصادم کر دیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہر شناخت اپنا دفاع کرنے لگ جاتی ہے, اور اس میں فساد پیدا ہوتا ہے.
جاوید صاحب, یہ بتائیے گا, آپ نے ابھی یہ ایک تصور آپ کے سلمان صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ سرحدوں کی یہ جو لکیریں ہیں, یہ تمام لوگوں کو جو ہے وہ اس کی طرف بڑھنا چاہیے, عالمی ریاست کی طرف. اگر آپ کی یہ بات ہے کہ عالمی ریاست کی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے, تو جو پاکستان وجود میں آیا دو قومی نظریے کی بنیاد پر, ہم نے ایک جو بہت بڑی ریاست تھی اس کو تقسیم کیا, اور تقسیم کر کے ہم نے اپنے لیے خطہ ارض الگ لیا. آپ عالمی ریاست کی طرف دوبارہ جانا چاہتے ہیں, تو آپ تو اس پورے دو قومی نظریے کے پروسیس کو انڈو کرنا چاہ رہے ہیں, اور آپ اسے ریورس لے کے جانا چاہ رہے ہیں. کیا یہ بات ٹھیک ہے؟
میں جب عالمی ریاست کی بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب آپ کی قومی ریاستوں کی نفی نہیں ہے.
پھر عالمی ریاست میں کوئی نہ کوئی تو ہوگا نا, کوئی ایک حکمران بنے گا اس کا, پھر
کیا حرج کی بات ہے اس میں؟ یعنی اس وقت آپ سب اقوام متحدہ کے رکن ہیں, اس وقت اقوام متحدہ کے احکام آپ پر لاگو ہوتے ہیں,
اور اس کا ایک ہی چودھری ہے, اس اقوام متحدہ کا ایک ہی ہے نا جو چودھری ہے.
نہیں ویسے تو پانچ ہیں جن کو ویٹو کا حق وہاں آپ نے دے رکھا.
سلامتی کونسل
وہ تو دوسری
ہے نا, وہ انڈو ہو جائے. ہمارا جو دو قومی نظریہ جس کی بنا پر ہم الگ ہوئے تھے, وہ تو پھر ہم دوبارہ اسی طرح.
یہ دو قومی نظریہ کیا چیز ہے؟ اصل میں ہندوستان میں ایک سیاسی مسئلہ پیدا ہوا. وہ سیاسی مسئلہ یہ تھا کہ قومی ریاست کا تصور بھی پیدا ہو گیا اور جمہوری اصولوں پر حکومت قائم کرنے کا قاعدہ بھی آپ نے تسلیم کر لیا. یہ دونوں چیزیں تاریخی عمل کے نتیجے میں ہو چکی تھی. میں ذرا آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جا کے بتاتا ہوں. انگریز جب یہاں آئے تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہاں آنے کے بعد دو کام کیے. ایک یہ کہ ہندوستان میں بہت سی ریاستیں تھیں, یعنی سینکڑوں کی تعداد میں ریاستیں تھیں. نظام حیدرآباد, نواب بھوپال, یہ تو آپ نے سن رکھے ہوں گے, تو سینکڑوں کی تعداد میں ریاستیں تھیں. ان تمام ریاستوں کو انہوں نے اصل قائم رکھا.
قائم رکھا, ٹھیک ہے.
یعنی انہی کے حکمران رہے اور ان حکمرانوں کے ذریعے سے وہ اوپر بیٹھ کر حکومت کرتے رہے. ان کا ارادہ ہندوستان کی مغل حکومت کو بھی ختم کرنے کا نہیں تھا. بہادر شاہ ظفر ہی کو وہ حکمران کی حیثیت سے, ایک آئینی حکمران کی حیثیت سے باقی رکھ کر نظام چلانا چاہتے تھے. ان کے معاہدات ہو گئے ان کے ساتھ. بلکہ آپ کے علم میں ہوگا کہ دونوں شہزادوں میں سے ایک کا انتخاب کر لیا گیا تھا آکسفورڈ میں پڑھانے کے لیے. وہ یہ چاہتے تھے کہ جیسے برطانیہ میں ان کا نظم ہے اسی طرح قائم رکھے. اگر یہ چیز رہتی اور جو جنگ آزادی جس کو آپ کہتے ہیں وہ غدر کہتے ہیں وہ واقعہ نہ ہوتا, تو غالباً یہی صورتحال ہوتی جس دن وہ یہاں سے جاتے. مسلمانوں کی نفسیاتی تسکین ہو جاتی کہ بادشاہ ان کا اور وزیر اعظم ہندوؤں میں سے منتخب ہو گیا ہے. اس نفسیاتی تسکین کا جنگ آزادی نے یا غدر کہیے جو بھی تھا ان کے اصطلاح میں اسے خاتمہ کر دیا. جب یہ ختم ہو گیا تو اب ایک سوال پیدا ہوا, وہ اصل میں مسلمانوں کی قومی شناخت کا سوال تھا. قائد اعظم کی بعض تقریریں ہیں جن کو آپ پڑھیے تو وہ بڑے زور کے ساتھ جب اپنا استدلال بیان کرتے ہیں اور بہت سی باتیں کہنے کے بعد آخری بات یہ کہتے ہیں, مسلمان اپنی ہزار سالہ تاریخ کے پس منظر میں ہندوؤں کی اکثریت کے نحاب کو قبول نہیں کریں گے. یہ جو ان کے الفاظ ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ جمہوری طور پر نظم حکومت قائم ہونا ہے. ایک قومی ریاست ہے نا ہندوستان, ایک قومی ریاست کی صورت اختیار کر رہا تھا اور اس میں جمہوری اصولوں پر حکمران منتخب ہوں گے. تو وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ مسلمانوں کی جو نفسیات ہے یہ اس صورتحال کو قبول نہیں کرے گی. اس میں ایک سیاسی حل پیش کیا گیا کہ جدھر مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ اپنی ایک قومی ریاست بنا لیں, جدھر ہندوؤں کی اکثریت ہے وہ اپنی ایک قومی ریاست بنا لیں. وہ قومی ریاست بنائی گئی معذرت کے ساتھ, نیشن سٹیٹ,
ٹھیک ہے.
اور جس دن وہ ریاست وجود میں آ گئی آپ حیران نہیں ہوتے, یعنی 14 اگست کی رات کو جیسے ہی پاکستان وجود میں آیا تو اگلے دن جو یہاں رہنے والا ہندو تھا وہ کون تھا؟ پاکستانی تھا یا نہیں تھا؟
پاکستانی تھا.
یعنی آپ
دو قومی نظریے کی حقیقت,
یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ نظریاتی لکیریں جو ہیں وہ قائم رہیں, عالمی ریاست جو ہے اس کا نظریاتی لکیروں سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ بے شک قائم,
وہ ہمیشہ رہیں گے,
وہ ہمیشہ رہیں گے,
یعنی وہ فطری ہیں. دیکھیے بہت سی جگہوں کے اوپر یہ موضوع ہوگا کہ آپ نسلی بنیاد پر ایک ریاست کو وجود میں آنے دیں. بہت سی جگہوں پہ موضوع ہوگا. مثلا میں ملیشیا میں رہتا ہوں, اس میں 3 اقوام ہیں, یعنی ایک ملے ہے, وہ 55-56% کے قریب وہ ہیں, 25-30% کے قریب چینی ہیں. یہ لوگ 200-300 سال میں وہاں آ کے آباد ہونا شروع ہوئے ہیں. 8-10% کے قریب تامل یا ہندو ہیں جو جنوبی ہند سے وہاں لے جائے گئے. انگریزوں نے جب وہاں کانکنی شروع کی تو اس میں ان کو مزدوروں کی ضرورت تھی, زیادہ تر چین سے لائے. ان کو بندرگاہوں سے سامان اٹھانے کی ضرورت تھی, زیادہ تر جنوبی ہند سے لائے. اس کے نتیجے میں آبادی میں یہ تنوع پیدا ہو گیا. اچھا, اس کے اپنے کچھ مسائل ہیں, وہ موجود رہتے ہیں. اب جب 3 نوعیت کی یہ اقوام ہیں تو اس میں وطن کی بنیاد پر قومی ریاست بن سکتی ہے, وہی وجود میں آئی. کسی جگہ ممکن ہے کہ یہ ہو کہ آپ کسی نسل کی بنیاد پر بننے دیں. امریکہ میں اس وقت جو ریاستیں ہیں ان کے اپنے قوانین ہیں, ان میں بعض معاملات میں ان کو قانون سازی کی, مختلف قانون سازی کی اجازت ہے. تو اس وجہ سے عالمی ریاست کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قومی شناختیں ختم ہو جائیں گی.
بالکل صحیح.
اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عالمی نظم قائم کر کے آپ کم سے کم انسانوں کے لیے اہتمام کریں گے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو مارنے کے ذرائع نہ پیدا
کریں. کوئی نامر صاحب کو جو خطبہ الہباد جس میں انہوں نے ڈیفائن کیا تھا, اگر اس کو تھورلی اسٹڈی کیا جائے تو انہوں نے جو لفظ استعمال کیا تھا مسلم ہندوستان کا لفظ استعمال کیا تھا, اور اس میں انہوں نے پریکاشنری برٹنز کو یہ کہا تھا کہ وہ ریڈ ریولوشن آ رہا ہے,
اس کو روکنے کے لیے حد فاصل قائم کر دی جائے. تو اس کے پیچھے تو دو قومی نظریہ نہیں ہے. اگر آپ اس کو
میں یہ ذکر کروں کہ یہ جو تصور پیدا ہوا یہ کوئی ایک دن میں پیدا نہیں ہو گیا تھا. آپ کے علم میں ہے کہ خود قائد اعظم محمد علی جناح ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کہلاتے
تھے. بالکل تائید ہے.
ناگپور کے اجتماع میں جب مہاتما نہ کہنے پر ہنگامہ ہوا اس وقت اصل میں درار پڑی. اگر آپ غور کریں تو وہ ایک نفسیاتی مسئلہ تھا کہ جس میں دو تصورات بالکل الگ الگ ہو گئے. آپ قائد اعظم کو دیکھیے تو ان کا پہلا اعتراض مہاتما گاندھی پر کیا تھا کہ آپ ایک سیاسی جدوجہد کو مذہب کا رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی یہ مہاتما گاندھی پر قائد اعظم کا اعتراض تھا. اس کے بعد آہستہ آہستہ ہندوستان کے مسئلے کی نوعیت بدلنا شروع ہو گئی. 14 نکات تک بھی صورتحال یہ تھی کہ کوئی سیاسی حل تلاش کیا جا رہا تھا. کیبنٹ مشن کے زمانے میں بھی صورتحال یہی تھی, یعنی مسلم لیگ نے اس کو تسلیم کر لیا تھا. اچھا, اس میں بے شمار فارمولے پیش کیے گئے کہ ہندوستان کے سیاسی مسئلے کو کیسے حل کیا جائے. سینکڑوں کی تعداد میں ریاستیں الگ تھیں, ان کے بارے میں یہ بحث ہوتی رہی کہ وہاں کے عوام فیصلہ کریں گے یا مہاراجے اور نواب فیصلہ کریں گے.
تقریباً 635 کے
آپ کو تعجب ہوگا کہ اس میں کانگریس کا نقطہ نظر یہ تھا کہ عوام کو فیصلہ کرنے کا حق دیا جائے. مسلم لیگ کا نقطہ نظر اس کے برعکس تھا. اس میں یعنی نظام حیدرآباد کو فیصلہ کرنا ہے. تو یہ سیاسی مسائلے تھے مسلمانوں کے جن میں ایک رائے قائم کی گئی. اس سے اس وقت اختلاف بھی ہوا, اتفاق بھی ہوا. اس کے نتیجے میں ایک سیاسی حل نکال لیا گیا. اس کو آپ یہاں سے لیں گے تو کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا. اس میں ظاہر ہے کہ علامہ اقبال کے زمانے میں یہ ابھی اتنا متعین نہیں تھا. تو جو لوگ علامہ اقبال کے خطبے سے اور قرارداد پاکستان سے اس کو متعین کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ایک سفر ہے جو جاری رہا. اور آخری حل پھر جس پر اتفاق ہوا وہ یہی تھا کہ نہیں, اس کو دو حکومتوں میں تبدیل کر دیا جائے. وہ دو حکومتوں کی بھی صورتحال یہ تھی کہ اس کا ایک حصہ جو تھا وہ ایک طرف پڑا ہوا تھا, دوسرا حصہ دوسری جانب تھا. اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بنگلہ دیش بن گیا. یہ مغربی پاکستان تھا, یہ پاکستان بن گیا. تو اس کو اگر آپ سیاسی نقطہ نظر سے دیکھیں تو آپ کے جذبات, احساسات اور تجزیہ اور ہوگا. اس کو آپ مذہبی رنگ دیں گے تو اس سے بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے. دیکھیے, لوگ کہتے ہیں نا کہ میں نے ابھی ایک سوال اٹھایا تھا کہ آپ 15 اگست کی صبح کو یہاں کا ہندو اور بدھ کیا تھا, پاکستانی تھا یا ہندوستانی تھا؟ تو اس وجہ سے اس طرح کی کشمکش ہم نے پیدا کر دی ہے بہت سے تضادات کے ساتھ. سیدھی جگہ رہنا چاہیے. پاکستان ایک قومی ریاست ہے, یہ سیاسی عمل کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے. ہندوستان کے سیاسی مسئلے کے دو حل ممکن تھے, ان میں سے ایک حل کو تائید حاصل ہوئی قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں, جو مصر قیادت تھی. مسلمانوں نے ایک فیصلہ کیا, اب یہ ملک بن گیا, یہ ہمارا ملک ہے. اس کے اندر حکومت کس نے کرنی ہے؟ ظاہر ہے کہ اکثریت نے. یہی جمہوری اصول ہے. یہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے, اس وجہ سے ان کو پورا حق ہے کہ اس کے قانون کو وہ اسلام کے مطابق رکھتے. یہی قائد اعظم کا موقف تھا, بہت سادہ, بہت صاف.
یہ آپ نے اکثریت کی بات کی ہے, تو پھر جو یعنی عوام ہیں وہ نمائندے سلیکٹ کرتے ہیں, الیکٹ کرتے ہیں, وہ پارلیمنٹ میں چلے جاتے ہیں, وہاں پر اکثریت فیصلہ کرتی ہے. اب اگر اکثریت یہ فیصلہ کرے کہ آئین سے وہ شکیں نکال دی جائیں جس کے تحت کسی کو بھی نااہل قرار دیا جا سکتا ہے, تو پھر یہ اخلاقی طور پہ درست بات ہے؟
آئین دنیا بھر میں جو دساتیر کی یا آئین کی تاریخ ہے اس کی روح سے آئین کے دو پہلو ہوتے ہیں. ایک, اس کی کچھ بنیادی حقیقتیں ہوتی ہیں. اگر آپ ان کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو دستور ساز اسمبلی کا انتخاب کرنا چاہیے. وہ آپ دوبارہ کر سکتے ہیں, ہر قوم کو حق ہے. یعنی میں بھی آئین کی بہت سی شکوں سے اختلاف رکھتا ہوں. میرے نزدیک وہ بے ضرورت تھی. اس میں ریاست کی نوعیت طے کرنے کی کوشش کی گئی, مجھے اس سے کبھی اتفاق نہیں ہے. لیکن جب آپ ایک قومی میثاق وجود میں لے آتے ہیں تو پھر اس کو آپ بچوں کا کھیل نہیں بنا سکتے. یہ خود آپ کے سیاسی استحکام کو مجروح کرنے کا باعث بنے گا. آپ آئین کی کچھ جو بنیادی حقیقتیں ہیں, جیسے مثلا پارلیمانی اسٹرکچر ہے, جیسے پاکستان کا ایک فیڈریشن ہونا ہے, جس طریقے سے آپ نے ایک جمہوری نظام قائم کیا, اصول میں اس کو مانا ہوا ہے, جس طرح بعض مذہب سے متعلق تعبیرات آپ نے اس کا حصہ بنائی ہیں, ان کو ہم مان چکے ہیں کہ یہ اس آئین کا بنیادی ڈھانچہ ہے اور بار بار اس کا اظہار بھی کر چکے ہیں. اسے آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں, میدان میں آئیے, لوگوں سے رائے لیجئے اور ایک نئی دستور ساز اسمبلی میں یہ کام کیجئے. اگر آپ کوئی ایسی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں کہ جو بنیادی ڈھانچے کو متاثر نہیں کرتی, دو تہائی اکثریت سے وہ تبدیلی آپ کر لیجئے. یہ دونوں امکانات ہر زندہ قوم کو کھلے رکھنے چاہیے. ہم ابھی پہلی بات کے بارے میں اس وجہ سے عام طور پر احتیاط سے کام لیتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو موجودہ دستور اور دستوری نظام کو ابھی استحکام حاصل ہی نہیں ہوا. تو ایسا نہ ہو کہ آپ ایک اور پینڈورا باکس کھول دیں اور اس کے نتیجے میں جو تھوڑا بہت سیاسی استحکام ہے وہ بھی ختم ہو جائے. یہ چیز احتیاط کے پہلو سے کہی جاتی ہے. ورنہ اصول کے لحاظ سے ہر قوم کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے آپ کو ری ڈیفائن کرتی ہے. نیا سوشل کانٹریکٹ وجود میں لے آتی ہے. لیکن نیا سوشل کانٹریکٹ وجود میں لانے کے لیے آپ کو وہ صورتحال چاہیے جس میں خلفشار پیدا نہ ہو. دیکھیے اسکاٹ لینڈ میں انتخابات ہوئے, ریفرنڈم ہوا,
ریفرنڈم.
اس ریفرنڈم کے نتیجے میں جو پارٹی وہاں حکومت کر رہی ہے وہ ریفرنڈم میں شکست کھا گئی, حکومت کر رہی ہے. آپ اپنے ہاں اس تصور کو لا سکتے ہیں, ابھی ہم ابھی اس میں امیچور ہیں بہت. تو بلوک کو ذرا بہتر شکل میں نمودار ہونے دیجئے, یہ ساری باتیں ہو سکتی ہیں.
ہو سکتی ہیں. تھینک یو ویری مچ جاوید.